تقدس معك حضرت سید شاہ صادق حسینی صاحب قبلا المعروف غوث پیر بغدادی صاحب قبلا مدظ اللہ النورانی و تقدس معاپ حضرت سید شاہ عبدالسلام بغدادی مدظ اللہ النورانی و تقدس معاپ نقیب روضہ رحمانیہ حضرت سید شاہ محمد حسینی قادری الرفاعی المعروف پیر بغدادی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی اور جمیع مشائق کرام، معزز حاضرین کرام، بزرگوں اور نوجوان دوستو، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ یاد سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بضمن اعراس مبارک حضرت بڑے بغدادی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان و حضرت سیدنا سید پیر عبد الکریم بغدادی المعروف پیر بغدادی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان منعقد کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بے کراں ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو اور آپ کو سب کو اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور کرم بالائے کرم یہ کیا کہ ہم کو اور آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا کیا اور ہماری حمایت و نصرت کے لیے پروردگار عالم نے پیران طریقت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما دیا. ہم اپنی خوش نصیبی پر جتنا بھی شکرانہ ادا کریں وہ کم ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے، ہم بے سہارا ہیں، ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں. لیکن میرا ایمان اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ بندے مومن کبھی بے کس و بے بس نہیں ہو سکتا، کبھی بے سہارا نہیں ہو سکتا. ہمارا سہارا ہمارے آقا ہیں، ہماری دولت عشق مصطفیٰ ہے، ہمارا سہارا غوث و خواجہ ہیں، ہمارا سہارا حضرت بڑے بغدادی قبلہ ہیں، ہمارا سہارا سادات کرام ہیں. ہم کیسے کہیں کہ ہم بے سہارا ہیں؟ یہ سب ہمارے سہارے ہیں. قسم وحدہ لا شریک کی، یہ سہارے ایسے سہارے ہیں کہ اللہ اکبر، ہم ضعیف آدمیوں کے ہاتھ میں ایک سہارا دیکھتے ہیں جو لاٹھی یا عصا کی شکل میں ہوتا ہے. ہم نے پوچھا، حضرت نوجوانی کے عالم میں کبھی لکڑی نہیں پکڑی آپ نے، اب جب ضعیفی کا معاملہ آیا، پیرانہ سالی کی بات آئی تو آپ نے ہاتھ میں لکڑی تھام لی، یہ لکڑی پکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ضعیف العمر نے جواب دیا، میاں یہ لکڑی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. یہ لکڑی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. محفل کا ادب ملحوظ رکھیے، غیر ضروری حرکت و سکنات سے پرہیز کیجیے، کیونکہ مقرر اور سامعین کی توجہ بڑھتی ہے. میں بہت ہی انتہائی مؤدبانہ انداز میں معروضہ کر رہا ہوں،
کہ آنے والے حضرات جو بھی آ رہے ہیں وہ اپنی اپنی نشست سنبھالیں گے اور منتظم حضرات اپنے مقام پر تشریف رکھیں تاکہ یکسوئی باقی رہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علی صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بزرگان دین کی محفل ہے, یہاں دلوں کو سنبھال کر آنا ہے, کیونکہ اولیاء اللہ کی نظریں ظاہر کو نہیں دیکھتی ہیں, دلوں کو دیکھتی ہیں. کیا لے کر آ رہا ہے ارادہ دل میں, کیا نیت لے کر آ رہا ہے دل میں. علماء کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے, اولیاء کی نظر دلوں پر ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا اولیاء کی محفل میں آؤ تو زبان کو قابو میں رکھو, علماء کی محفل میں آؤ تو زبان کو قابو میں رکھو, اور اولیاء کی محفل میں آؤ تو دل کو قابو میں رکھو. ان کی نظریں دل پر ہوتی ہیں. بہرحال میں مثال عرض کر رہا تھا کہ ضعیف العمر شخص ہاتھ میں لکڑی تھامتے ہیں, عصا پکڑتے ہیں. ہم نے پوچھا حضرت جوانی کے عالم میں آپ نے کبھی لکڑی نہیں پکڑی, جب بڑھاپا آیا تو ہاتھ میں لاٹھی مکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کسی سے لڑنے کا ارادہ ہے, مقابلہ کرنے کا ارادہ ہے, کسی پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں آپ؟ یہ لکڑی پکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ضعیف العمر شخص نے ببانگے دوہل کہا یہ میری ضعیفی کا سہارا ہے. کہا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب میں اس لکڑی کو تھام کر چلتا ہوں تو لکڑی مجھے گرنے سے بچا لیتی ہے, ٹھوکر لگنے سے بچا لیتی ہے, گڈھے میں گرنے سے بچا لیتی ہے. تو میرا ایمان پکار اٹھا کہ ایک بے جان لکڑی میں جب اتنی طاقت ہے, ایک بے جان لکڑی میں اتنا اثر ہے کہ وہ گرنے سے بچا لیتی ہے, ٹھوکر کھانے سے بچا لیتی ہے, گڈھے میں جانے سے بچا لیتی ہے, تو خدا کی قسم بے جان لکڑی کا جب یہ کمال ہے تو سارے عالم کی جان, جان عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس نے اپنا سہارا بنا لیا, ان کی آل کو جس نے اپنا سہارا بنا لیا, وہ کیسا سہارا ہوگا؟ نہ تم کو دنیا میں گرنے دیں گے, نہ محشر کے میدان میں تمہیں گرنے دے. ہم بے سہارا نہیں ہیں, الحمدللہ ہم سب با سہارا ہیں. اولیاء اللہ کی بارگاہیں وہ ہوتی ہیں میاں, اللہ اکبر, ایک رئیس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ کر پتھر پیش کیا جس کا نام ہے پارس. کہا حضرت یہ رکھ لیجئے کام آئے گا, اللہ والوں سے کہہ رہا کام آئے گا. کہا کیا کام آتا ہے؟ کہا حضرت یہ پارس پتھر ہے, آپ جس دھات پہ بھی اس کو گھس دیں گے, جس دھات سے بھی آپ اس کو مس کر دیں گے, وہ دھات سونے کی بن جائے گی. لوہے کو لگا دو تو لوہا سونے کا, پیتل کو لگاؤ تو پیتل سونا, تانبے کو لگاؤ تو تانبا سونا. اچھا یہ پارس پتھر میں یہ کمال ہے کہ دھات کو سونے میں تبدیل کر دیتا ہے؟ ہاں حضرت بہت قیمتی پتھر ہے, آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں, رکھ لیجئے کام آئے گا. اللہ والے نے کہا رکھ لے تو اپنے پاس, تیرے کام آئے گا, تیرے کام آ سکتا ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. بہت اصرار کیا, حضرت نے کہا لے جا اپنا پتھر واپس, نہیں چاہیے مجھے. جب اصرار بڑھتا گیا تو حضرت کو بھی جلال آ گیا. حضرت مٹی کے لوٹے میں پانی لے کر وضو فرما رہے تھے کہ وضو کرتے کرتے آپ نے مٹی کے لوٹے کو دیوار سے مس کر دیا. جیسے ہی مٹی کے دیوار کو مٹی کا لوٹا مس کیا, قسم وحدہ لا شریک کی پوری دیوار سونے کی بن گئی, پوری دیوار سونے کی بن گئی. تو رئیس زیادہ کہنے لگا حضرت یہ کیا ہے؟ تو کہا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ پارس ہے اور میرے سینے میں جو ہے وہ پارسائی ہے, وہ پارسائی ہے جو تو دیکھ رہا ہے. یہ کمال, اللہ والوں کو کیا ضرورت ہے کسی پارس پتھر کی, وہ خود پارس ہے سرتا تھا. بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے, جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس وقت تک طریقت کی منزلوں کو نہیں پا سکتے جب تک کہ شریعت کی شریعت کی ہم پابندی نہ کریں. لہذا نمازوں کی پابندی ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے. یاد رکھیے ہم جس عظیم الشان امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جمع ہوئے ہیں اور آپ کے نام سے جلسہ بھی منعقد کیا گیا ہے, آپ کی سیرت مبارکہ کا پہلو آپ اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ کربلا کی دھرتی پر صبح 10 محرم کی صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر آپ نماز ظہر تک 72 جنازوں کو تنہا اٹھائے ہیں, 72 جنازوں کو تنہا اٹھائے ہیں. غم و علم کا طوفان تھا جو امٹتا ہوا چلا آ رہا تھا, اور تنہا حسین ہیں جو سارے غم اور علم کو برداشت فرما رہے ہیں. لیکن نہ زبان پر حرف شکایت آیا نہ پیشانی پر بل پڑا, بلکہ آپ ہر حال میں اللہ کی تعریف فرماتے رہے. چنانچہ آپ کے سب سے چھوٹے شہزادے سیدنا علی اصغر, جن کی عمر پاک صرف 6 ماہ کی تھی, وہ چلنے کے لائق نہ تھے, چلنے کے قابل نہ تھے, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے مقدس نانا جان حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی درس دے دیا تھا کہ بیٹے حسین, میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تمہاری گود میں 6 مہینے کے علی اصغر ہوں گے, تم پسو پیش نہ کرنا, بلکہ تم اپنے شہزادے کو لے کر میدان کربلا میں جانا اور اسلام کو بچانا, ایمان کو بچانا, شریعت کو بچانا, کعبے کے جاہ و جلال کو بچانا, گنبد خضرہ کے جمال کو بچانا, میری امت کی تقدیر کو بچانا. چنانچہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا جان کی بتائی ہوئی وصیت کے مطابق آپ عمل فرماتے ہیں اور 6 مہینے کے شیر خوار سیدنا علی اصغر کو اپنی گودی میں لے کر آتے ہیں, جو چل کر آنے کے لائق نہ تھے, چل کر آنے کے لائق نہ تھے, وہ اٹھا کر لائے گئے. کوئی بات نہیں, وہ جھاڑ کا ایک پھاٹا ٹوٹ گیا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. ابھی توجہ دے رکھیے, درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و علی و صحابہ اجمعین, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جو چل کر آنے کے لائق نہ تھے میدان کارزار میں, وہ اٹھا کر لائے گئے. اور امام حسین نے اپنے فرزند دلبند کے لیے پانی طلب کیا اور فرمایا کہ دیکھو, اگر میرے اس بچے کے حلقوم میں چند قطرے تم پانی کے ڈال دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اس کو اپنے نانا جان کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلواؤں گا. تو اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہرگز ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ امام حسین پانی کے لیے مجبور تھے, نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ آپ تمام عالم پر اس بات کو ثابت فرمانا چاہتے تھے کہ مظلومیت کے مقام پر میں ہوں, اور یزید اور یزیدی فوجیں ظلم و ستم کے عادی ہیں. دنیا والے دیکھ لیں کہ بڑے تو بڑے شیر خوار بچوں پر بھی یہ رحم نہیں کھاتے ہیں. امام حسین مجبور نہیں تھے, آپ کو ایسا اختیار اللہ نے عطا کیا تھا کہ جس مقام پر آپ ٹھوکر لگا دیتے وہیں سے پانی کا چشمہ ابل پڑتا. لیکن امام حسین اپنی کرامت دکھانے نہیں گئے تھے, اپنا اختیار دکھانے نہیں گئے تھے, دین اسلام کو بچانے گئے تھے, نانا جان کی شریعت کو بچانے گئے تھے. اختیار دکھانا نہیں بلکہ شریعت کو بچانا مقصد تھا. چنانچہ آپ نے پانی طلب کیا, پانی تو نہیں دیا ظالموں نے, زہر میں بجا ہوا ایک تیر پھینکا جو سیدھے فضاؤں کو چیرتا ہوا آیا, سیدنا علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو گیا. بچے نے آخری ہچکی لی, ہمیشہ کے لیے آنکھوں کو بند کر لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین علی مقام کی گودی میں شہزادے علی اصغر نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں, جام شہادت نوش کر لیا. امام حسین نے اس بچے کے گلے سے اس تیر کا پھل جب کھینچ کر نکالا ہوگا تو اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی. اللہ اکبر, جب خون کا فوارہ نکلا تو امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھ کے چلو میں خون کو بھر لیا. چاہتے تھے کہ اس خون علی اصغر کو آسمان کی طرف اچھال دیں, ارادہ کیا تھا. آواز آئی, اے حسین, اس خون علی اصغر کو آسمان کی طرف نہ اچھالنا, اگر تم نے اس خون علی اصغر کو آسمان پہ اچھال دیا تو میرے عزت و جلال کی قسم ہے حسین, میں قیامت تک آسمان سے پانی کی بوند نہیں برساؤں گا. امام حسین سکتے میں آ جاتے ہیں, لمحہ بھر کے لیے سوچتے ہیں آسمان پہ نہیں اچھال سکتا, ٹھیک ہے زمین پہ ڈال دیتا ہوں. زمین پر رکھنے کا ارادہ کیا خون کو, تو فوراً پھر آواز آئی کہ اے حسین خبردار, خون علی اصغر کو زمین پہ بھی نہ ڈالنا. اگر تم نے زمین پر خون علی اصغر کو رکھ دیا تو پھر قیامت تک اناج کا ایک دانہ نہیں پیدا کروں گا. اللہ اکبر. آج امت محمدیہ کو غذا مل رہی ہے تو یہ علی اصغر کی شہادت کا صدقہ ہے. اگر دنیا کو آج پانی مل رہا ہے تو سیدنا علی اصغر کی شہادت کا صدقہ ہے. نادان امام حسین اور ان کی آل پاک کا مذاق اڑانے والے جہنم کے کتے ہیں. امام حسین کی شان میں بغاوت کرنے والے اپنے وقت کے سب سے بڑے غدار اور باغی ہیں. یزید کی تعریف کرتے ہیں اور امام حسین کی مذمت, جبکہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت فرما, اور جتنے میرے امتی حسین سے محبت کریں مولا ان محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما. امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا رسول پاک نے حکم دیا ہے, اور محبت کا صلہ یہ ملے گا کہ تم محبوب الہ بن جاؤ گے, اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے, اللہ تم سے محبت فرمائے گا. اگر تم حسین پاک سے محبت کرو گے, آل حسین سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور عزیزو سب سے بڑھ کر قرآن پاک کے اندر موجود ہے, اللہ کا حکم سنو. پروردگار عالم نے فرمایا
قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى.
اے میرے حبیب تم فرما دو کہ میں نے دین اسلام جو تم تک پہنچایا, قرآن کے 30 پارے تمہارے حوالے کیے, شریعت کا قانون تم کو دکھایا, اللہ کی مرضی تمہیں دکھائی, یہ ساری محنتیں جو ہیں ان اس کے عوض میں تم سے دنیا کی اجرت نہیں مانگتا. اس آیت کا شان نزول یہ بتایا گیا کہ کچھ صحابہ کرام جو اہل ثروت تھے, سرکار مدینہ علیہ السلام کی مبارک زندگی کا وہ رات دن مطالعہ فرماتے مشاہدہ کرتے, تو ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ سرکار نے ہم غلاموں کے خاطر کیا نہیں تکلیف اٹھائی, ہمارے خاطر سرکار نے پیٹ پر پتھر باندھے, ہمارے خاطر آقا نے ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا. حضرت پیر بغدادی صاحب قبلہ جلوہ فرما ہو رہے ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے کیا نہیں تکلیف برداشت کی. خود آقا نے فرمایا اپنی زبان پاک سے کہ ہر نبی کو ان کی قوموں نے ستایا, تکلیفیں پہنچائیں, لیکن جتنی تکلیف جتنی اذیت میری قوم نے مجھ کو پہنچائی ہے اتنی تکلیف کسی نبی کو نہیں دی گئی. یہ سرکار مدینہ نے خود اپنی زبان پاک سے اعلان فرما دیا. تو غور کرنے کی بات یہ ہے مسلمانوں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام مجبور ہو کر تکلیف نہیں اٹھا رہے ہیں, بلکہ مختار کامل ہو کر تکلیف اٹھا رہے ہیں تاکہ امت کو درس مل جائے, امت کو سبق مل جائے کہ جب نبی یہ برحق ہو کر تکلیف اٹھا سکتے ہیں تو ہم غلاموں کو اگر تھوڑی تکلیف پہنچ جائے تو ہم کو جو ہے واویلا نہیں مچانا چاہیے, ہم کو حرف شکایت زبان پہ نہیں لانا چاہیے, ہم کو گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے سرکار کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صحابہ کرام رسول پاک کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ لے کر آئے کہ حضور کی ضروریات پوری ہو جائیں, اخراجات مکان کے اور دیگر اخراجات پورے ہو جائیں, اس لیے سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے نذرانہ پیش کیا تھا. تو اسی موقع پر آیت شریفہ کا نزول ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے میرے حبیب تم فرماؤ میں تم سے دین اسلام کے عوض میں دنیا کی دولت نہیں مانگتا ہوں, دنیا کی دولت نہیں چاہتا ہوں، الا المودۃ فی القربا، میرے حبیب تم فرماؤ مجھے صرف تمہاری محبت کی ضرورت ہے، تمہاری محبت چاہتا ہوں، تمہاری محبت چاہتا ہوں، تمہاری محبت چاہتا ہوں. اے ایمان والو، رسول پاک نے ہم سے محبت مانگی ہے، اب بولو رسول کے چاہنے والو کیا تم اہل بیت سے محبت کرو گے کہ نہیں کرو گے، قرابت داروں سے محبت رکھو گے کہ نہیں رکھو گے. ارے ان کی محبت جزء ایمان نہیں بلکہ روح ایمان ہے، جزء ایمان نہیں بلکہ جان ایمان ہے، ان کی محبت ہی سے تو ایمان مکمل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کردار حسینی اپنانے اور آپ سے محبت و عقیدت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آج کے دور کے وہابی فرقے کے لوگ، میں علل اعلان کہتا ہوں، وہابی فرقے کے لوگ، وہ گستاخان رسول کی بارگاہ کے گستاخ، اولیاء کی بارگاہ کے گستاخ، اہل بیت اطہار کی بارگاہ کے گستاخ، آج یہ گستاخ لوگ ہی ہم کو اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں. کہہ رہے کلمے کی بنیاد سے متحد ہو جاؤ، کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ، کلمے کی بنیاد پر اتحاد کر لو. کون کہہ رہے ہیں؟ باطل عقیدے والے. یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کلمے کی بنیاد پر اتحاد کرو. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ کلمے کی بنیاد پر اتحاد کرو. تبلیغی جماعت کہہ رہی ہے کلمے کی بنیاد پر اتحاد کرو. اہل حدیث جماعت کہہ رہی ہے کلمے کی بنیاد پر اتحاد کرو. تو میں کہتا ہوں پیارے، تم اپنی بات پر اگر تم سچے ہو اور تمہاری نیت میں خیر ہے اور اتحاد کے واقعی تم متمنی ہو اور طلبگار ہو، تو میں تم سے پوچھتا ہوں، ذرا تم اپنی تاریخی حیثیت کا جائزہ لو کہ پہلے تم اور تمہارے آبا و اجداد کس جماعت سے متعلق تھے، کون سی جماعت سے تمہارا تعلق تھا؟ کیا سرکار کے زمانے میں تبلیغی جماعت تھی؟ کیا سرکار کے زمانے میں جماعت اسلامی تھی؟ کیا سرکار کے زمانے میں اہل حدیث تھی؟ کیا سرکار کے زمانے میں چکڑالوی تھے؟ کیا اہل قرآن تھے؟ یہ سارے فرقے تو سن 1857 عیسوی کے بعد وجود میں آئے ہیں، اس سے پہلے اہل سنت و جماعت ہی کا فرقہ تھا، اہل سنت و جماعت ہی سرکار کے زمانے چلی آ رہی ہے، اور جتنی جماعتیں بنی ہیں بعد میں بنی ہیں، بعد میں بنی ہیں. کسی کی 50 سال عمر ہے، کسی کی 100 سال عمر ہے، کسی کی 150 سال عمر ہے، کسی کی 200 سال عمر ہے. غرض کہ یہ 2-3 سال کے اندر باہر جماعتیں زیادہ بنی ہیں. تو میں کہتا ہوں تم جماعت اہل سنت سے پہلے تھے، اب جماعت سے تم باہر نکل کر اپنی نئی جماعت تم بنا چکے ہو، نئے عنوان سے جماعت قائم کر چکے ہو، اب تم ہماری جماعت سے الگ ہو کر ہم سے تم کہہ رہے ہو کہ اتحاد کرو، اتحاد کرو، اتحاد کرو. تو میں کہتا ہوں تم کو اگر اتحاد اتنا ہی محبوب تھا، اتحاد اتنا ہی پسند تھا، تو جماعت اہل سنت سے الگ ہو کر کیوں گئے؟ الگ ہی کیوں ہوئے تم اتحاد جب تم کو محبوب تھا؟ چلو ٹھیک ہے الگ ہو گئے، اب اللہ نے تم کو عقل دے دی، سمجھ میں آیا کہ اتحاد میں کیا برکت ہے، اتحاد میں کیا طاقت ہے، اتحاد زندگی ہے، انتشار موت ہے. اب تمہاری سمجھ میں آیا کہ واقعی اتحاد ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ اتحاد اگر تم چاہتے ہو تو اہل سنت و جماعت ہی میں سے نکل کر تم جماعت الگ بنائے تھے، اب اپنی جماعتوں کو تحلیل کر دو اور واپس اہل سنت و جماعت میں آ کے زن ہو جاؤ، انشاءاللہ اتحاد خود بخود قائم ہو جائے گا.
جو جہاں سے کٹ کر آیا وہاں لا کر جڑ جائے، اتحاد قائم ہو جائے گا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی دین مصطفی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں متحد رہو، تفرقہ اندازی نہ کرو. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس 102 سال سے نہیں ہو رہا ہے. اللہ اللہ، میرے غوث پاک کو پردہ فرمائے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے. ہاں، اور آج جس بزرگ شخصیت کی ہم یاد منا رہے ہیں، حضرت سیدنا پیر عبد الرحمن بغدادی علیہ رحمت و رضوان کا یہ 80 سالہ عرس ہے، خواجہ بندہ نواز کے سدراج رحمت اللہ علیہ کا عرس 500 سال سے بھی زیادہ سے چلا رہا ہے، خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا عرس 780 سال تک قریب پہنچ گئے ہیں آپ کو پردہ فرما کر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین کا عقیدہ اہل سنت و جماعت سے تھا اور اسی لیے ان کا عرس اس زمانے سے چلا آ رہا ہے. آج تم لوگ نئے نئے پیدا ہو کر عرس کی مخالفت کر رہے ہو، اولیاء اللہ کی مخالفت کر رہے ہو. یہ عرس کہاں سے آیا؟ سعودی عرب میں تو عرس نہیں ہے، یہ انڈیا میں کہاں سے آ گیا؟ ارے ناتان، تو کیا دیکھا سعودی عرب کو؟ سعودی عرب خود 200 سال کی پیداوار ہے. سعودی عرب بن کے 200 سال ہو رہے ہیں، اس سے پہلے سعودی عرب نہیں تھا بلکہ حجاز مقدس نام تھا اس کا، حجاز مقدس۔ سب سے بڑے بدعتی تو تم لوگ ہو، ہم کو بدعت کا فتویٰ لگاتے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد، تو آپ نے اس عرب حکومت کا نام یہ نہیں رکھا المملکت العربیت الصدیقیہ، ایسا نام نہیں رکھا آپ نے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متمکن ہوئے خلافت پر، تو آپ نے اس کا نام یہ نہیں رکھ دیا المملکت العربیت الفاروقیہ، ایسا نام نہیں رکھا انہوں نے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، تو آپ نے اس مملکت کا نام مملکت عثمانیہ نہیں رکھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، تو آپ نے اس عرب کے علاقے کا نام مملکت العلویہ نہیں رکھا، مرتضویہ نہیں رکھا۔ پھر انہوں نے جب ہمارے اسلاف نے عرب علاقے کا نام اپنے نام سے نہیں جوڑا، تو تم کو کس نے اختیار دیا المملکت العربیت السعودیہ تم نے نام رکھ لیا؟ سب سے بڑی بدعت تو تم کر رہے ہو۔ ہم سے کہتے ہو غیر خدا سے مت مانگو، غیر خدا سے مانگنا شرک، فتوے لگاتے ہیں۔ نمک کی کنکری بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہو تو اللہ سے مانگو۔ میں کہتا ہوں ان سے، تم گلی گلی جماعت لے کر گھومتے ہو، ڈگر ڈگر نگر نگر چپا چپا، تو قوم کو یہ درس دیتے پھرتے ہو کہ جو بھی مانگنا ہو خدا سے مانگو، غیر اللہ سے مانگنا حرام، غیر اللہ سے مانگنا شرک، غوث و خواجہ سے مت مانگو اللہ سے مانگو۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سے مانگو، جو ڈائریکٹ مانگنا اللہ سے مانگو۔ تو جب میں پوچھتا ہوں کہ آج تمہاری مملکت خطرے میں ہے، تمہاری حکومت خطرے میں ہے، تو تم نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کیوں نہیں مانگی؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا ہماری حکومت کو خطرہ ہے تو بچا لے، کعبہ تو تمہارے پاس ہے نا، تم کعبے کے قریب ہو، مدینہ طیبہ تمہارے پاس ہے، تم مدینے کے قریب ہو، لیکن تم نہ اللہ کے دربار میں گئے نہ رسول پاک کے دربار میں گئے۔ کہاں گئے؟ امریکہ کے جارج بش کے دربار میں گئے، کہا البش یا بش المدد۔ ٹونی بلیئر کے پاس گئے، کہا ٹونی بلیئر المدد۔ بولو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میں حقائق کا اظہار کر رہا ہوں۔ ہم سے کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک، جارج بش کیا تمہارا خدا ہے؟ ٹونی بلیئر کیا تمہارا خدا ہے جو اس سے تم مدد مانگے؟ اور اس کی فوجوں کو بلا کر اپنے پاس رکھا، پال رہے ہیں انہیں، شراب دی جا رہی ہے پینے کے لیے، خنزیر کے گوشت کا انتظام کیا جا رہا ہے ان کے کھانے کے لیے۔ کون کر رہے ہیں یہ؟ یہی شاہ لوگ کر رہے ہیں، یہ حکومت چلانے والے لوگ کر رہے ہیں، خنزیر کا گوشت بھی لا کے دے رہے ہیں، شراب پینے کے لیے دے رہے ہیں، عیاشی کے لیے ان کے سامنے عورتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس مقدس سرزمین پر ہو رہی ہے۔ یقین جانو قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی، دجال کا فتنہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے ایمان کی سلامتی چاہو، ایمان کی حفاظت کا انتظام کر لو۔ روزانہ میں کہتا ہوں 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اس نیت سے پڑھو کہ یا اللہ اس نماز کے صدقے میں، اپنے پیارے رسول کے صدقے میں ہمارے ایمان کو محفوظ رکھ۔ کیونکہ آج لٹیرے عام ہو گئے ہیں، لٹیرے عام ہو گئے ہیں، ایمان کو برباد کرنے والے گلی گلی گھوم رہے ہیں، مختلف انداز سے آ رہے ہیں۔ کوئی لمبی داڑھی، اتنی لمبی داڑھی لے کر آ رہا ہے کہ اللہ اکبر دیکھتے ہی ہم کو شرم آ رہی ہے۔ اتنی لمبی داڑھی، ان شرٹ کے اندر بھی داڑھی چلے جا رہی ہے، ان شرٹ کے یعنی پینٹ کے اندر بھی داڑھی چلے جا رہی ہے، اتنی لمبی داڑھی۔ اور ایک مقام پر دیکھا ایک شخص کو، اتنی لمبی داڑھی تھی کہ پیر تک ٹخنے تک داڑھی پہنچ گئی تھی۔ یعنی انہوں نے حدیث رسول کا مطلب یہ لیا ہے کہ سرکار نے فرمایا داڑھی چھوڑو، مونچھ مڑاؤ۔ تب چھوڑو کہا حضور نے، یہ نہیں کہا کہ ایک مٹھی رکھو، دو مٹھی رکھو، بس چھوڑو، اس لیے ہم چھوڑ دیے ہیں پوری۔ اب کہاں تک جا رہی ہے؟ وہ قدموں تک آ رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کیا یہ اسلام کا اصول ہے کہ تم بالکل بندر سے بھی زیادہ خطرناک معلوم ہو؟ لنگور جیسی صورت نظر آتی ہے ان کی، چہرے سے پہلے نور ختم، پھر اوپر سے لمبی لمبی داڑیاں رکھ کر اسلام کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ داڑھی رکھنے کا بھی اصول ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک مٹھی دو انگل داڑھی رکھو، یہ سنت مصطفیٰ ہے، ایک مٹھی دو انگل، اس سے بڑھ جائے تو اس کو تراش سکتے ہیں آپ، اجازت ہے رسول پاک کی طرف سے۔ اور مونچھ مڈانے کا حکم نہیں ہے، یہ مونچھ مڈانے والے جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ ترشوانا مونچھ کو قینچی سے ترشوانا ہے، منڈوانا نہیں ہے. اگر کوئی ایسی غلطی کر رہے ہوں تو آئندہ احتیاط کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. تو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا یہ قرآن کا بھی حکم ہے، رسول پاک کا بھی حکم ہے. اور آج کے دور میں جو یزید کے چاہنے والے پیدا ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یزید اچھا تھا، یزید حق پر تھا، تو میں آپ سے اتنا ہی کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے یزید کی تعریف کرے، یزید کو اچھا کہے، تو فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا دے دینا کہ یا اللہ یزید کو اچھا کہہ رہا ہے، اس کا حشر یزید کے ساتھ کر، اس کا حشر یزید کے ساتھ کر. اور ہم حسین کو اچھا کہہ رہے ہیں، مولا ہمارا حشر حسین پاک کے قدموں میں کر. عزیزان محترم، تو آج ہم کو ان تمام باتوں کی طرف توجہ کرنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو سلسلے سے وابستہ بھی ہیں، قادری گھرانے سے، چشتی گھرانے سے، نقشبندی گھرانے سے، سہروردی گھرانے سے، لیکن وہ لوگ بھی بےچارے بھولے بھالے عوام ہیں، نہ جانے کون سی کون سی جماعتوں میں جا کے جڑ گئے، اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. ابھی گرمی کا سیزن شروع ہونے والا ہے، بچوں کو تعطیلات ہونے والی ہیں، یہ لٹیرے آئیں گے گھروں پر آپ کے، کہیں گے نوجوان بچوں کو بھیجیے 40 دن کے لیے، ان کو ہم سدھار کے لاتے ہیں. ہرگز مت بھیجیے. بچہ جاہل رہ جائے اچھا ہے، لیکن بے ایمان نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنی صحبت میں لے جا کر بچے کو بے ایمان بناتے ہیں، گستاخ رسول بناتے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے ایسی تعلیم، ہمیں نہیں چاہیے ایسے چلے چھٹی. الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہمارے لیے کافی ہیں. اپنے بچوں کو ہم دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کا بھی انتظام کریں. اور سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ بچے جب پیدا ہوں تو ان کو سب سے پہلے رسول کی محبت سکھاؤ، پھر آل رسول کی محبت سکھاؤ، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تعلیم دو. پہلے رسول اور آل رسول کی محبت سکھانے کا حکم ہے، اس کے بعد پھر قرآن پاک کی تعلیم. چونکہ ہم لوگ اس فرض منصبی کو فراموش کر چکے ہیں، اس لیے آج گھر گھر میں وہابیت پھیل گئی، گھر گھر میں فتنے پھیل گئے. اور میں تو الحمدللہ ہندوستان پورا گھومتا ہوں، پورے بڑے بڑے شہروں میں میری تقریریں ہوتی ہیں بفضل خدا و بفحسان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر جگہ میں نے مباہرے کا چیلنج دیا ہے ان وہابیوں کو. میں نے کہا کہ آج تک بہت مناظرے ہوئے، مباحثے بہت ہوئے اور مجادلے بہت ہوئے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا. پھر جہاں کا وہاں مسئلہ کھڑا کا کھڑا نظر آتا ہے. میں کہتا ہوں آج مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل و حجت کی ضرورت نہیں ہے. ہم دلیل دیتے دیتے تھک گئے، تم دلیل سننے کو تیار نہیں، تم دلیل ماننے کو تیار نہیں. تو آخری دلیل یہ ہے مباحثے کی کہ آؤ ایک بڑے میدان میں ساری جماعتوں کے ایک مولوی آئے، سب جماعت کا ایک مولوی آئے، سب جماعتوں کا ایک بانی آئے یا اس کا نمائندہ آئے، اور اہل سنت و جماعت کی طرف سے یہ خادم غوث، یہ غلام غوث، یہ غلام خواجہ، یہ غلام احمد رضا، یہ غلام پیر بغدادی انشاءاللہ یہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے گا. اور کیا کرے گا؟ آ کر میں اعلان کروں گا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ سچا ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حق ہے. یعنی میرے سرکار حضور سید عالم علیہ السلام اللہ کا نور ہیں اور بے مثال بشر ہیں. میرے آقا کو اللہ نے علم غیب کے خزانے عطا فرمائے، میرے آقا کو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے، میرے آقا آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے، میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میرے آقا کو پروردگار عالم نے شفیع المذنبین بنایا ہے، شفاعت کا سہرا آپ ہی کے سر باندھا گیا ہے. میرے سرکار زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، صبح قیامت تک زندہ ہیں. میرے سرکار کی زندگی کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اگر تمہارے پاس آنکھ ہو تو رسول کا جلوہ آج بھی تم دیکھ سکتے ہو، سینے میں عشق مصطفیٰ ہو تو آج بھی تم رسول کا جلوہ دیکھ سکتے ہو. عزیزان محترم، عشق رسول کی ضرورت ہے، عشق رسول کی ضرورت ہے. جس دن یہ عشق تمہارے سینے میں مکمل ہو جائے گا، رسول کا جلوہ نظر آ جائے گا، رسول کا دیدار نظر آ جائے گا. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محفل ہے، حضور غوث پاک واس فرما رہے ہیں، اچانک واس کے دوران آپ نے فرمایا کہ اہل محفل مانگو دعا، کیا مانگنا چاہتے ہو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. عبد القادر ضمانت دیتا ہے اس بات کی. سبھوں نے اپنے اپنے ہاتھ اٹھائے، کوئی ولایت کی دعا مانگ رہا ہے، کوئی حافظ قرآن بننے کی دعا مانگ رہا ہے، کوئی ولی بننے کی دعا مانگ رہا ہے. جتنے منہ تھے اتنی دعائیں تھیں، لیکن سب سے آخر میں ایک اللہ والے بیٹھے تھے جن کا نام حضرت سیدنا علی ابن بیٹھے تھے، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے دعا مانگی. اس کے بعد اچانک کیا دیکھا کہ پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنی کرسی خطابت سے نیچے اتر کر آئے، مجمع کو چیرتے ہوئے سب سے آخر میں بیٹھے ہوئے حضرت علی بن نصر ہیتی کے پاس جا کر سرکار غوث پاک ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، سارا مجمع بھی آپ کی اتباع میں کھڑا ہو گیا، بہت دیر تک پیرانے پیر کھڑے رہے، معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایک سونے والے آدمی کے سامنے پیرانے پیر ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہیں، اس کا ادب کیوں کر رہے ہیں، اس کی تعظیم کیوں کر رہے ہیں، معمہ کسی سے حل نہیں ہو رہا تھا، کسی میں پوچھنے کی ہمت بھی نہ تھی، سب خاموش ہیں، سناٹا چھایا ہوا تھا، پیرانے پیر بہت دیر تک کھڑے رہے، اس کے بعد پھر واپس اپنے مسند خطابت پہ تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے واس کا سلسلہ جاری فرمایا، جب محفل اختتام کو پہنچی تو پیروں کے پیر، میروں کے میر، ولی روشن ضمیر، غوث اعظم دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، میاں محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی المولا تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک سائل نے سوال کر لیا، حضور آپ ایک سونے والے آدمی کے سامنے ہاتھ باندھ کر بہت دیر تک کھڑے رہے اور آپ کی اتباع میں ہم بھی کھڑے رہے، حضور یہ کھڑے رہنے کی وجہ کیا تھی، غرض و غایت کیا تھی، سبب و علت کیا تھی؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں سنو سنو، جس وقت میں نے کہا تھا دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تو اللہ کے اس بندے نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اسی محفل میں، اسی مجلس میں اور اسی وقت مجھے رسول پاک کا دیدار عطا فرما دے، رسول پاک کا جلوہ دکھا دے، تو میں نے اس کی دعا پر آمین کہا، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور اس کے خواب میں میں جد اعلیٰ تشریف لائے تھے، حالت خواب میں وہ دیکھ رہا تھا اور حالت بیداری میں میں دیکھ رہا تھا، اس لیے اپنے آقا کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رسول کا جلوہ دیکھ سکتے ہو، بس عقیدت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، عشق کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس لیے میرے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کیا خوب فرمایا، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، عشق مصطفیٰ کی آگ وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ کو بھی سرد کر دے گی، جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گی، تو اسی عشق مصطفیٰ کا پیغام اولیاء اللہ نے دیا، پیر عبد الرحمن بغدادی نے دیا، حضرت پیر عبد الکریم بغدادی نے دیا، اور آج حضرت پیر بغدادی قبلہ ہم کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کو اپناؤ، یہی وہ سرمایہ ہے جو مرنے کے بعد تمہارے کام آنے والا ہے، قبر میں، حشر میں، نشر میں، ہر مقام پر کام آنے والا ہے، عشق مصطفیٰ کی دولت کو اپنا لو، کیونکہ عزیز و یہ عظیم خزینہ ہے، اور یہ ڈاکو لٹیرے اسی خزینے کو ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں، عشق رسول ہمارے سینے سے نکال دینا چاہتے ہیں، محبت رسولی کو ہمارے سینے سے نکال دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کو ایسے لٹیرے ڈاکوؤں سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، چوکس رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو پابند کر دیجئے کہ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں ہرگز نہ بیٹھیں، ان کی نہ کتابیں پڑھیں، نہ ان کے ترجمے پڑھیں، نہ ان کے محفلوں میں جائیں، بلکہ اہل سنت و جماعت ہی کے علماء کرام جو ہیں انہی کی محفلوں میں جائیں، انہی کے واعظ و تقاریر سنیں، انہی کی کتابیں پڑھیں، انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا۔ اگر آپ بچوں کو علل اعلان یہ اعلان کر دیں گے، علل اعلان ان کو یہ پابند کر دیں گے، تو انشاءاللہ ان کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے گا، اور اولیاء اللہ سے عقیدت محبت بھی باقی رہے گی، اور انشاءاللہ یہی اولاد کل جب آپ دنیا سے گزر جائیں گے تو یہی اولاد آپ کے لیے کارآمد ہوگی، کیونکہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جب کسی کو نیک اولاد ہوتی ہے، وہ نیک اولاد جتنی بھی زندگی میں سانس لیتی رہے گی، ہر ایک سانس کے بدلے اللہ ماں باپ کو ایک نیکی عطا فرمائے گا، بشرطے کہ نیک ہونا۔ نیک اسی کو بولتے جو عاشق رسول ہے، گستاخ رسول نیک نہیں ہو سکتا، کتنی نمازیں پڑھ پڑھ کے پیشانی کالی کر لے عاشق رسول نہیں بن سکتا، وہ نمازی تو بن سکتا لیکن عاشق نہیں بن سکتا، عاشق وہی ہوتا ہے جو رسول پاک کی دل سے تعظیم کرے، آپ کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پیش کرتا رہے، تو انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا۔ اس لیے بزرگان دین کی تعلیمات کا ایک حصہ پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، بزرگان دین نے فرمایا جسم کی سلامتی چاہتے ہو تو کم کھایا کرو، جسم کی سلامتی چاہتے ہو تو کم غذا استعمال کرو، جسم صحت مند رہے گا، اگر روح کو طاقتور بنانا چاہتے ہو تو گناہوں کو ترک کر دو، گناہ مت کرو، گانے سننا، سینما دیکھنا اور شراب پینا، جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا، حرام کاری کرنا، یہ سارے گناہ ہیں، ان سب گناہوں سے ہم کو بچنا ہے، گناہوں کو ترک کرو گے تو روح طاقتور ہوگی، تو جسم کی سلامتی، سنیے پھر سے، جسم کی سلامتی کم غذا میں ہے، روح کی سلامتی گناہوں کو ترک کرنے میں ہے اور ایمان کی سلامتی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے سے ہے. جتنا تم درود و سلام پڑھتے رہو گے ایمان تمہارا سلامت ہوتا جائے گا, ایمان محفوظ ہوتا جائے گا. چنانچہ آپ لوگ عہد کر لو کہ انشاءاللہ جب تک ہم روزانہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ نہیں پیش کر لیں گے اس وقت تک بستر پہ لیٹیں گے نہیں. یہ عہد کر لیجئے انشاءاللہ اور اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتی جائے گی. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا, سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. وہ کیا دبے, وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.